کہ اپوزیشن بھی ایک موجود ہو اور وہ بہت منظم ہو. یہ اپوزیشن بھی اگر وقتی سے مفادات کے تحت وہ بالکل مخالف مزاج کے لوگوں کو جوڑ کر بنائی گئی, یہ مؤثر رول پلے نہیں کر سکے گی. اس میں در حقیقت مسلم لیگ کو رول پلے کرنا چاہیے. مسلم لیگ کا اپنا ایک مزاج ہے, مسلم لیگ کی اپنی ایک تاریخ ہے, مسلم لیگ کا ایک کارنامہ ہے. مسلم لیگ کے نام کو پیچھے ہٹا کر اس وقت اس ملک کے اندر مسلم لیگ نے نقصان اٹھایا ہے. یہ اسلامی جمہوری اتحاد سے کچھ شخصیتوں کو وقتی طور پر فائدہ پہنچا ہے, لیکن بحیثیت جماعت مسلم لیگ کو نقصان پہنچا ہے. اور جو ان کی کاؤنسل کا اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں, ان میں ان کے اہم لوگوں نے وہی بات کہی تھی جو میں یہاں پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ وقتی سے فائدے ہوتے ہیں اور کچھ شخصیات کا معاملہ ہوتا ہے. جماعتی سطح پر جماعت اسلامی نے بھی نقصان اٹھایا اور مسلم لیگ نے بھی نقصان اٹھایا یہ آئی جے آئی کے اندر شریک ہو کر. اس وقت ضرورت ہے کہ قومی سطح پر مسلم لیگ کو آرگنائز کیا جائے, اس کا احیاء عمل میں لایا جائے. اس کے لیے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, پارٹی آفیسز کو اور گورنمنٹ آفیسز کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے, کچھ مخلص لوگوں کو آگے لایا جائے جو کام کریں, اور جو لوگ بھی اس مذہبی جو عوام کا ہمارا روایتی مذہب ہے, جن کے اپنے نظریات و عقائد اسی کے مطابق ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ قومی جماعت میں شریک ہو کر ایک مؤثر کردار ادا کریں. یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے, اب بھی یہ مشورہ میں دے رہا ہوں, جب بھی موقع ہوگا انشاءاللہ میں اس کا مشورہ دیتا رہوں گا. ان کے برعکس اب دیکھیے تین الفاظ میں بول رہا ہوں, اہل حدیث, دیوبندی اور جماعت اسلامی. میرے نزدیک یہ اس قومی سیاسی میدان میں کوئی مؤثر رول ادا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے, تینوں کو بریکٹ کر کے ایک لفظ وہابی ان پر چسپاں کر دیا جاتا ہے. آپ کے عوام الناس کی ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ اس لفظ وہابی سے کسی ہندو اور کافر کے مقابلے میں زیادہ الرجک ہے. اب یہ تو جیسا کہ میں نے اس کے ایک وقتی بات ہے کہ اس وقت ضرورت پیش آ گئی مسلم لیگ کو, مسلم لیگ کی بعض شخصیات کو, نواز شریف صاحب کو اور فضل حق صاحب کو, لیکن یہ ہے کہ عام مزاج جو ہے مسلم لیگ کا, جب انہیں پبلک میں جانا پڑا, مجھے معلوم ہوا ابھی میں دورہ کر کے آیا ہوں, بعض جگہوں پر کہا گیا بھائی جماعت اسلامی کے لوگ نمایاں نہ ہو, بس پیچھے پیچھے کام کرے, اگر کہیں یہ جلسوں میں نمایاں ہوگا تو ووٹ ہمیں بالکل ہی نہیں ملیں گے. یہ باقاعدہ باتیں ہوئی ہیں جہاں یہ اتحاد ہے کہ کارکن ان کے ہیں, بھاگ دوڑ وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ پبلک میں ان کے خلاف کچھ لوگوں نے جو نفرت پیدا کی ہوئی ہے, انہیں گستاخ رسول ثابت کیا ہوا ہے, ان کے بارے میں یہ کہ وہابی ہیں یہ لوگ, یہ پیروں فقیروں کے منکر ہیں, یہ جو ہے یہ جتنی بھی وہ خانقاہیں ہیں اور یا جو ہمارے مزارات ہیں ان کو ڈھا دیں گے جب آئیں گے. آپ کو لطیفہ سنا دوں ذرا, بات ثقیل ہو رہی ہے, فوت ہو گئے مولانا اکاڑوی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ 1970 کے الیکشن کے موقع پر بات ہوئی تھی, وہ بھی چونکہ حیدرآباد سے الیکشن لڑ رہے تھے اور حیدرآباد میں جلسہ تھا ایک, تو جلسے میں انہوں نے کہا لوگوں بھائیوں درود پڑھ لو, پڑھ لیا, ایک دفعہ اور پڑھ لو, پھر پڑھ لیا, پھر بڑی دقت کے ساتھ کہا ایک دفعہ اور پڑھ لو, اور پھر فرمایا اگر کہیں جماعت اسلامی کی حکومت آ گئی تو درود پڑھنے پر پابندی لگ جائے گی. اب بتائیے اس مجمع کے اوپر کیا اثر اس کا ہوا. جب کبھی وہ سیاسی پھر دوبارہ معاملہ آئے گا تو پھر یہ چیزیں, یہ پینڈوراڈ باکس پھر کھلے گا. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ, اہل حدیث, دیوبندی اور جماعت اسلامی, یہ تینوں بہت مثبت رول پلے کر سکتے ہیں, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. ان کو جو صلاحیت حاصل ہے وہ جس قدر ہمارے معاشرے کے اندر مفید طور پر بروئے کار آ سکتی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن سیاسی میدان میں ان کا رول کبھی بھی مؤثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کے عوام کی اکثریت کے جو بھی ان کا مزاج ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کے عقائد ہیں, جو ان کے معیارات ہیں, جو ان کے اس وقت جو ہے مذہبی جو بھی ان کا ایک نظام ہے, اس سے تو در حقیقت یہ تو چاہتے ہیں اس میں اصلاح کرنا. یہ تو کہتے ہیں یہ شرک ہے, فلاں کام کرنا یہ بدعت ہے, فلاں کام جو ہے یہ چیز یہ تو دین کے روح کے منافی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی عظیم اکثریت, اسی لیے تو بریلوی علماء پہلے منظم نہیں تھے, یہ منظم کیوں ہوئے, جمعیت علماء پاکستان کیوں قائم کی گئی, جب ان عناصر نے الیکشن میں آ کر مذہب کے نام پر ووٹ لینا شروع کیا تو ان کا پھر مذہب کے نام پر تو ووٹ کے زیادہ حقدار ہم ہیں. اس لیے کہ سواد اعظم جو ہے اس ملک کا وہ تو ہمارے مذہبی تصورات اور ہمارے جو بھی مذہبی خیالات ہیں ان سے قریب تر ہیں. تو یہ حقیقت ہے, یہ واقعہ ہے, اس کو تلخ سمجھے تو سمجھے لیکن حقیقت کو نہ جھٹلائیں کہ یہ تینوں گروہ جو ہیں چونکہ ان کے اوپر وہابیت کی ایک جو ہے پھپتی چست کر دی جاتی ہے بڑی آسانی سے, لہذا یہ انتخابی سیاست کے میدان میں کوئی مؤثر رول پلے نہیں کر سکتے. میں اس میں ایک واقعہ میں نے حال ہی میں پڑھا ہے، مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب ہیں ہمارے لاہور کے، ایک اچھے صاحب قلم ہیں، اہل حدیث مسلک کے، ان کا ایک مضمون ابھی میں نے پڑھا مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے بارے میں، انہوں نے کہا یہ لکھا ہے کہ میں نے مولانا داؤد غزنوی اہل حدیث کے، جمعیت اہل حدیث کے وہ صدر تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ مولانا ہمیں بھی سیاسی طور پر منظم ہو کر انتخابات میں حصہ لینا چاہیے اہل حدیث کو، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کہا تو وہ خاموش رہے، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر کہا پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ کہا تو مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولوی اسحاق میں تو تمہیں عقل مند آدمی سمجھتا تھا، مجھے تو نظر ہی آ رہا کہ تم تو اس سے کورے ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص ہمارا میدان سیاست میں اترے گا اس پر وہابی کا عنوان چسپا کر کے اور اس کو ناکام بنا دیا جائے، صحیح طرز عمل یہ، میں آج خاص طور پر نوٹ کرا رہا ہوں، یہ کم سے کم اہل حدیث حضرات تو میری اس بات پر اس حوالے سے غور کر لیں، وہ مضمون جو ہے حال ہی میں چھپا ہے، کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، کہ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ جو قومی سیاسی جماعتوں میں شامل ہو کر اس بنیاد کے اوپر سیاست میں حصہ لیں، پھر اگر کہیں کوئی اہل حدیث بھی ہو، آخر اس میں تو جب ٹکٹ دیے جاتے ہیں سیاسی قومی جماعت کے تو بنیاد وہ جماعت ہوتی ہے، اس کا منشور ہوتا ہے، اس کا دستور ہوتا ہے، اس کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اگر کبھی کوئی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اہل حدیثیت کی بنیاد پر سیاست میں حصہ لینا، یہ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کا یہ قول میں آج آپ کے سامنے پوری سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حباقت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھانوی حضرات نے بھی اس حقیقت کو خوب سمجھا، دیوبندی حلقے کے تھانوی حضرات نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، اب بھی نہیں لیا، اب بھی میدان میں نہیں آئے، ان کا کام درس و تدریس، دارالعلوم، یہ سارا کام، کتابیں، تصانیف، مولانا تھانوی رحمہ اللہ تو براہ راست آئے ہی نہیں، البتہ یہ کہ ان کے شاگرد یا ان کے ایک حلقہ آیا ہے لیکن وہ پھر مسلم لیگ میں شامل ہو کر آئے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور مولانا عثمانی ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمہ اللہ نے زبردست کام کیا مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کے لیے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی ہمارے پہلے اور آخری شیخ الاسلام، انہوں نے زبردست مؤثر کام کیا یہاں مغربی پاکستان کے علاقے میں اور پورے ہندوستان کے علاقے میں یہ تحریک پاکستان کے لیے، لیکن وہ شامل ہو کر کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی پر حکمت عملی پر عمل پیرا ہے تبلیغی جماعت، سیاست سے بالکل بے دخل، وہ اس میں ایک انتہا کو وہ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم سیاست انتخابی سیاست کے میدان میں آئیں گے تو جو بھی ہماری اپیل ہے اس وقت وہ محدود ہو جائے گی، پھر آپس کے مقابلے، ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر جو بات ہے اس کو پھر سننے کے لیے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ آمادہ ہی نہیں رہتے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، جبکہ ان کے سامنے یہ بات آ گئی ہو کہ یہ سیاسی میدان میں میرا حریف ہے، میرا مد مقابل ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا دیوبندی حلقے کا ایک گروپ ایسا ہے کہ جو کچھ مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن نوٹ کر لیجئے، میں یہاں پر جمع کر رہا ہوں مولانا سمیع الحق صاحب کی جمعیت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت، دونوں یہ ایک ہی ہے اصل میں، وہ تو وقتی سا اختلاف ہوا ایم آر ڈی کے ایشو پر، اس میں شمولیت یا عدم شمولیت، اس میں ایک سپلٹنگ ہو گئی، ورنہ ایک ہی ہے۔ پچھلے دنوں خبر بھی آ گئی تھی، وہ تو عجیب اتفاق ہوا تھا کہ میں نے جس روز جمعے میں تقریر کی تھی کہ انہیں ایک ہو جانا چاہیے، اگلے روز خبر میں تھا کہ ایک ہو گئے، اخبار میں آیا تو میں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، ابھی وہ کچھ جھگڑا موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ جمع ہو جائے، اور ان کا ایک اثر بھی ہے، لیکن وہ اثر نوٹ کر لیجئے کہ جغرافیائی اعتبار سے انتہائی محدود اثر ہے، وہ ایک پٹی ہے، اگر پاکستان کا نقشہ آپ کے سامنے ہو تو اس میں پٹی ایک چلتی ہے صوبہ سرحد سے شروع ہو کر، اور پھر یہ زوب وغیرہ کے علاقے سے، یہ جو ہماری پٹھان آبادی کا علاقہ ہے، پھر بلوچستان کے بھی نارتھ کے اندر جو کہ پٹھانوں ہی کی آبادی ہے، یہ ایک پٹی ہے پشتو سپیکنگ لوگوں کی، ان میں یقیناً مذہب کو عوامی سطح پر اثر و نفوذ حاصل، ان کے کلچر اور تہذیب میں مذہب ابھی تک باقی ہے، نماز، روزہ، یہ چیزیں ابھی تک باقی ہیں۔ نمبر دو، علماء کا اثر و نفوذ ان کے ہاں ہے، وہی جگہ تھی کہ جہاں سے مفتی محمود احمد رحمہ اللہ نے بھٹو صاحب کو شکست دی تھی، وہ زمانہ، وہ طوفان، اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو طوفان تھا اس وقت ملک میں، لیکن یہ کہ بھٹو کو شکست ہوئی تھی تو مفتی محمود کے مقابلے میں، اب ان کے فرزند وہ اب موجود ہیں وہاں پر، وہ بھی آئے ہیں اور ڈٹ کر کامیاب ہوئے، ان کی جماعت بلوچستان کے اندر خاصی ایک تعداد لے کر آئی ہے. ان کا اگر ان دونوں کو جمع کر لیا جائے تو عمل دخل جو ہے پنجاب کی بھی وہ پٹی جو سرحد کے ساتھ ساتھ ہے، یہ بھکر کا علاقہ اور یہ مظفر گڑھ کا علاقہ، یہ علاقے کچھ ملتان تک، کچھ بھاولپور کا ایریا، یہ ان کا ہے، لیکن فیصلہ کن وہ بھی کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکے. یہ تو ہو سکتا ہے اس وقت اگر گٹھ جوڑ ہوا دو اور جماعتوں میں، تو پہلے ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جو نیپ میں اور جمعیت علماء اسلام میں مفتی محمود صاحب بھی وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، لیکن کتنے دن چل سکے؟ وہ معاشرہ بحیثیت مجموعی اس کا جو مزاج ہے، مفتی محمود صاحب بھی نہیں چل سکے. اسی طرح اس وقت تو موقع یہ بھی آیا تھا، اخبار میں ایک دفعہ آ گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنانے کے لیے تیار ہے، اگرچہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھ سے ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. لیکن یہ وقتی سی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑا گروپ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے ان چھوٹے گروپس کو کوئی اہمیت دے دے، اس سے کوئی پائیدار جو ہے اثر ملکی سیاست کے اوپر قائم نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، اس کا معاملہ اس میں سب سے زیادہ کمزور ہے. ایک اعتبار سے سب سے زیادہ اہم جماعت ہے یہ، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، اس وقت وہ کمزور پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جماعت وہ ہے، مولانا مودودی نے شدید ترین تنقیدیں کی تھی مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، جمعیت علماء ہند پر بڑی تلخ تنقیدیں. ان کے جتنے بھی حلقہ بگوش ہیں اس ملک کے اندر، ان کے اندر چاہے کسی وقت وہ جمع ہو جائیں کہیں کسی تحریک کے اندر وہ جمع ہو جائیں، شریعت مل میں بھی کہ جمع ہو گئے تھے شریعت محاذ میں، لیکن دلوں کے اندر اس قدر بودھ ہے وہ کبھی معاف نہیں کر سکتے ان علماء کی جو گستاخیاں کی گئیں یا ان پر جو شدید تنقیدیں کی گئیں اور ان کی روش کو گویا کہ کفر کے قریب پہنچا دیا گیا. اس سے آگے چلیے، تحریک پاکستان کی مخالفت، اس سے علیحدگی، سن 46 کے الیکشن سے علیحدگی. آخر یہ تاریخی حقائق کے چلے تو نہیں جائیں گے، نئی نسل کے ذہنوں سے چاہے آپ دیکھیں کہ وہ اس قسم کے اثرات نہیں ہیں، لیکن پرانے لیگی اب بھی موجود ہیں جن کے سینے چھلی ہوئے اس وقت، جن کو کہ شدید صدمے پہنچے. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم پر جس قدر شدید تنقیدیں کی ہیں مولانا مودودی نے، وہ سب ایک تاریخ کا حصہ ہے، لہذا اس کے اثرات ہیں. وہ سینئر مسلم لیگی جب بھی جمع ہوں گے آپ کو اسی قسم کی تقریریں سننے کو ملیں گی کہ جو ابھی اسلام آباد میں مسلم لیگ کی کاؤنسل کے اجلاس میں ہوئی. یہ چیزیں یہ ہیں کہ ان دونوں کے اعتبار سے ایک وقتی سی ضرورت کے تحت کبھی کوئی اپنے فائدے میں جماعت اپنی جگہ سمجھے کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ اپنے فائدے میں انہیں استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے سوا کوئی سیاسی سطح پر، آخر جب مسلم لیگ سے مقابلہ ہو رہا تھا جماعت اسلامی کا، تو کیا مسلم لیگ کے لیڈروں نے پچھلی ساری تاریخ کھول کر سامنے نہیں رکھ دی تھی؟ اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر محمود حسین قریشی، اے کے بروہی، اور ہمارے جو سرحد سے تھے عبد الرب نشتر صاحب، ان سب کے سب نے جو ہے وہ ساری چیزیں، خود لیاقت علی خان، انہوں نے جس طریقے سے کہ جماعت اسلامی پر تنقیدیں کی اور وہ پوری تاریخ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دی، تو وہ تاریخ تو رہے گی. کچھ اگر اس وقت وہ سامنے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے تاریخ سے محو کر سکتے ہیں. پھر جماعت اسلامی عقائد میں بھی بات کرتی ہے، فقہیات میں بھی بات کرتی ہے، اپنا عمل دخل رکھتی ہے ان دینی معاملات میں بھی. اس اعتبار سے پبلک میں، ان ماسز میں جو ان کے تصورات ہیں مذہبی، اس کے اعتبار سے انتخابی سیاست میں کوئی مؤثر کردار ادا کرنا جماعت اسلامی کے لیے بالکل ممکن نہیں. یہ کام کیا کر سکتے ہیں؟ میں وہ عرض کر دوں، بہت قیمتی کام کر سکتے ہیں. یہ تینوں طبقے، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، یہ تینوں حلقے اصلاحی، تبلیغی، تعلیمی، اور تینوں کو جمع کیجئے تو دین کی تجدیدی مسائل ان میں انتہائی مؤثر رول پلے کر سکتے ہیں. عقائد کی اصلاح ہے، اوہام سے لوگوں کے ایمان کو صاف کرنا ہے، بدعات سے، رسومات سے قوم کو بچانا ہے، لوگوں کے سامنے دین کا صحیح فہم پیش کرنا ہے، لوگوں کے سامنے دین کا مکمل اور جامع تصور پیش کرنا ہے. یہ کام جمعہ اور جماعت کے ذریعے سے علماء کرام کر سکتے ہیں، لٹریچر کے ذریعے سے، جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے دوسرے حضرات کر سکتے ہیں، دارالعلوم اور مساجد کے ذریعے سے، تبلیغ اور ابلاغ عامہ کے ذرائع کے استعمال کرتے ہوئے. یہ چار الفاظ نوٹ کیجئے، اصلاحی، معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ ہر جگہ پر، اخلاقی سطح پر، فکری سطح پر، عقیدے کی سطح پر، نظریات کی سطح پر، اصلاحی، تبلیغی، تعلیمی اور تجدیدی مسائل، یہ تینوں جماعتیں بھرپور انداز میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، یہ ذرا غور کر لیجئے، اس کے نتیجے میں بالواسطہ طور پر سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. دو کام اگر ہو اور ان کی مقدار بڑھتی چلی جائے، ایک کام اس ملک کے رہنے والوں میں ایک قوت ارادی کو تقویت دینا کہ ہمیں مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، یہ قوت ارادی ہوگی تبھی تو آپ کا یہ ملک اور آپ کی یہ قوم مجموعی اعتبار سے دین کی طرف آئے گی، اگر ہے ہی نہیں تو کیسے آئے گی؟ اس یہ جو ارادہ ہے، ایک فرد کا ارادہ اگر یہ ہو جائے کہ مجھے مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، تو خود جا کے پوچھے گا بھائی اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، فتویٰ مانگے گا یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں جائز ہے کہ ناجائز، اس لیے کہ اس کا اپنا عزم مصمم ہے، اس کا اپنا ڈیسیزن ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ یہ طے کر چکا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ رب العالمین، یہی ارادہ یہی عزم یہ پیدا کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام خود پوچھتے تھے بجائے اس کے کہ احکام آ رہے ہو دبا دب، وہ یسلون کا نل خمر ول میسر، وہ یسلون کا، وہ یسلون کا، بار بار آپ کو وہ سوال ملیں گے، وہ پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ اب اندر سے ایک جذبہ بیدار ہو گیا ہے، یہ جذبہ اس معاشرے میں مزمحل ہے، اس جذبے کو تقویت پہنچائیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات انتخابی سیاست میں انڈائریکٹلی، اب جو بھی آئے گا وہ اسلام کی بات کرے گا، جو بھی ووٹ مانگے گا وہ کمٹ کرے گا اسلام کے لیے، اس لیے کہ مجموعی ارادہ معاشرے کے اندر، فرض کیجئے کہ آج 10% ہے، آپ محنت کر کے اسے 15% کر دیتے ہیں، مزید محنت جاری رکھتے ہیں 20% کر دیتے ہیں، یہ ارادہ جو ہے مجموعی، یہ کلیکٹو ول جو ہے قوم کی، یہ اگر اس معاشرے کے اندر بڑھے گی اس کے اثرات الیکشن تو میں نے عرض کیا کہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، جو بھی نیچے ہوگا وہی اوپر آئے گا، معاشرے کے اندر اگر یہ ارادہ پیدا ہو جائے تو خواہ آپ خود مقابلے میں نہ آئیں، جو آئیں گے وہ آپ کی بولی بولیں گے، جو سامنے آئیں گے وہ وہی نعرے لگائیں گے جس کے لیے کہ آپ نے خدا ملک میں ہموار کر دی، اور دوسرا کام اسی اصلاحی تبلیغی تعلیمی اور تجدیدی مسائل کے ذریعے دوسرا نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ کہ صحیح فہم لوگوں کو حاصل ہو جائے گا اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی مداری آئے اور دھوکہ دے دے میں اسلام لے آیا ہوں، دیکھو یہ 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 کر دیا میں نے، یہ مداری جو ہے اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دھوکے میں آ جائے، وہ تو کہیں گے آ گیا اسلام، کوئی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ، کوئی ادھر ادھر کی تھوڑی بہت جو ہے ونڈو ڈریسنگ کی اور کہہ دیا اسلام تو میں لے آیا، ظاہر بات ہے وہ سارا جوش آپ نے پیدا کیا تھا اسلام لاؤ اسلام لاؤ اسلام لاؤ، وہ جوش تو ٹھنڈا ہو گیا کہ اسلام آ گیا، اس میں ضرورت ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے، لوگ جانے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، لوگ جانے کہ اسلام کے اصل اہداف کیا ہیں، اس کے اصل ٹارگٹس کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور پھر یہ کہ وہ مینس ٹو ریئلائز دوز آبجیکٹیوز، ان اہداف کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے، اگر یہ معلوم نہ ہو کہ دین میں سنویت کس کو ہے، اولیت کس کو ہے، ایک بنیادی اہمیت کی حامل کیا شے ہے، ثانوی اہمیت کی حامل کیا شے ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو موقع ہوگا کہ آپ کا پیدا کردہ جذبہ کوئی اور اس کو جسر چاہے موڑ کر دے جائے، تو دو چیزیں ذرا میں چاہتا ہوں اچھی طرح یہ الفاظ کی وضاحت کے ساتھ کہ معاشرے میں دو چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک کلیکٹو ول ٹو لیو ایز مسلم ٹو ڈائی ایز مسلم، اور نمبر دو یہ کہ ایک اجتماعی شعور کانشسنس فہم کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں، تاکہ اسلام کے نام پر دھوکہ نہ دیا جا سکے، اسلام کا جذبہ جو ہے کسی غلط رخ پر نہ ڈالا جا سکے، یہ دونوں کام ہوں گے کس سے، اصلاحی تبلیغی تعلیمی اور تجدیدی مسائل، اور اس میں جیسے جیسے نتائج نکلیں گے جیسے جیسے نتائج نکلیں گے ظاہر بات ہے کہ ملکی سیاست کو آپ انڈائریکٹلی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے چلے جائیں گے، اس کے رخ کو باہر سے موڑیں گے، اگر آپ خود اس بنجھار میں کود پڑے خود ان کے مقابل بن کر آ گئے مد مقابل، تو اس سے در حقیقت یہ کام آپ کا بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گا، یہ ہے وہ دوسرا کام کہ جو اس معاشرے میں کرنے کی ضرورت ہے، پہلی بات کیا کہ اس کی جہاں تک سیاسی گاڑی ہے اس کو چلنے دو، اس کو آرٹیفیشل طریقے پر بریک نہ لگاؤ، اسے مخالفت برائے مخالفت یا کوئی مذہبی جو بھی حساسیت ہے لوگوں کی اس کو بھڑکا کر روکنے کی کوشش نہ کرو، میں اپنی 40 سالہ تاریخ میں سے بہت سے اس کی مثالیں دے سکتا تھا لیکن وقت بھی نہیں ہے، اور دوسرے اندیشہ یہ ہے کہ اس سے بعض حضرات شاید زیادہ برا مان جائیں اور میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور نہ کر سکیں، تو میں ان شواہد کو چھوڑ رہا ہوں، اصولی بات عرض کی ہے کہ اس ملک کی سیاسی گاڑی کو چلنے دیا جائے اور جیسی ہے ویسی چلے گی وہ، لیکن یہ ہے کہ نمبر دو کام آپ اپنی تبلیغی دعوتی اصلاحی تعلیمی تجدیدی مسائی کے ذریعے سے انڈائریکٹلی انفلوئنس کریں اس سیاست کو کہ آپ اگر دو چیزیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں اپنے معاشرے میں، وہ اجتماعی ارادہ اسلام پر چلنے کا اور اجتماعی فہم کے اسلام کیا ہے اور کیا نہیں، یہ دو چیزیں پیدا کریں گے تو اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا۔ میں اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ابھی دو دن پہلے یہ مانسیرا سے بھی کوئی 30-35 میل آگے بہت پہاڑوں کے اندر ایک جگہ ہے اوگی، وہاں ایک تصوف کے سلسلے کے بزرگ ہیں، میں نے ان کی تعریف سنی تھی، میں ان سے ملنے گیا ہوں، ابھی مل کے آیا ہوں، سید عبد الرؤف شاہ صاحب۔ انہوں نے ایک عجیب بات مجھے بتائی، میں لے آنا چاہتا ہوں ریکارڈ پر۔ وہ ان کی ذاتی دوستی تھی مولانا محمود صاحب سے، مفتی محمود احمد صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب یہ جمعیت علماء ہند جو کام کر رہی تھی ہندوستان میں وہ تھا جہاد حریت، انگریز کی حکومت ہی آزادی حاصل کرنی تھی اس کے لیے جمعیت قائم ہوئی، اب یہ پاکستان بننے کے بعد کیا رول ہے آپ کا؟ اب انگریز تو چلا گیا، اب یہ کیا سیاست کے اندر جو آپ عمل دخل لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری سمجھ میں قتل نہیں آتا کہ اس کا جواز کیا ہے، آپ کو ریورٹ کرنا چاہیے اپنے اسلاف کے کاموں کی طرف۔ اسلاف کے کام تو وہی تھے، اس معاشرے کی دینی اخلاقی اصلاح، ان کی دینی اخلاقی انداز سے ان کے رخ کو اسلام کی طرف لانا اور پھر ان کے اندر فہم علم دین کو عام کرنا، یہ کام ہے کرنے کا، یہ اصل کام تھا۔ آپ نے اس کو چھوڑ کر خامخواہ اس سیاست کے انتخابی سیاست کے میدان میں اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں سید عبد الرؤف شاہ صاحب کہ مفتی صاحب کچھ ہنس پڑے، کچھ کہنے لگے، میرے بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میرے بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہرحال انہوں نے بات ٹال دی، لیکن میں ان کی اس بات کو اس وقت ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی ایک اور بات میں لے آنا چاہتا ہوں، مولانا عزیر گل صاحب ابھی بقید حیات ہیں، وہ مالا کند ایجنسی کے علاقے میں رہتے ہیں، اور یہ وہ تھے، اب وہ یوں کہیے کہ رہ گئے ہیں ایک نشانی رہ گئے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی، اس لیے کہ وہ جب رہے تھے اسیر مالٹا میں تو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے اور ایک یہ عزیر گل صاحب ان کے ساتھ تھے، یہ پرانے خادموں میں سے۔ میں ان سے ملنے گیا تھا، اب یہ کئی سال پرانی بات ہے، اور میں ان کے گاؤں جب پہنچا تو جمعیت علماء اسلام ہی کے ایک اہم آدمی تھے جو مجھے لے گئے تھے وہاں راستہ بتا کر، گاؤں میں تھے اندر مالاکنڈ میں۔ انہوں نے مجھے واپسی پر بتایا کہ سن 1970 کے الیکشن سے قبل، 77 کے الیکشن سے قبل، 70 نہیں، مولانا مفتی محمود صاحب آئے تھے اور انہوں نے مولانا عزیر گل صاحب سے استدعا کی کہ دعا کریں ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ تو مولانا عزیر گل صاحب نے انہیں بتایا، اس نوجوان کو، کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، دعا کروں گا، لیکن بعد میں اس نوجوان سے کہا کہ اس راستے سے کبھی اسلام نہیں آئے گا، یہ راستہ صرف ایک ہے اور وہ وہی انقلابی راستہ جو شیخ الہند رحمہ اللہ کا تھا، اسلام آئے گا تو اس راستے سے آئے گا، باقی اس الیکشن کے ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا۔ یہی میری وہ بات ہے کہ جس کو میں کہتا چلا آ رہا ہوں، بعض ذرا سمجھتے شاید میں کسی زدم زدہ میں کہہ رہا ہوں، 1957 میں جماعت اسلامی سے علیحدگی ہوئی تو اسی بنیاد پر ہوئی تھی کہ یہ الیکشن کا طریقہ کار آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گا، آپ کے وقت، آپ کی قوتیں، صلاحیتیں ضائع ہوتی چلی جائیں، اس سے ہٹ کر وہ کام کیجئے جو کام کے آپ پارٹیشن سے پہلے کر رہے تھے، وہ اب جاری رکھنا چاہیے۔ یہ تھا اصل میں موقف کے جس کی بنا پر علیحدگی ہوئی تھی۔ اب تیسرا لیول جو ہے کام کا، چند باتیں اس کے بارے میں عرض کر کے پھر میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ ہے انقلابی کام۔ اس انقلابی کام کا جذبہ جمعیت العلماء اسلام میں بھی ہے، جب بھی تقریر کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نام انقلاب ہی کا لیتے ہیں، جب بھی تقریر کرتے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب ان کی تقریر کا لب لباب انقلاب ہوتا۔ میں نے دونوں کانفرنسیں حضرات کی اٹینڈ کی ہیں جو یہاں مینار پاکستان کے سائے میں ہوئی ہیں، ایک سال پہلے اور ایک دو سال پہلے ہوئی تھی، شروع سے آخر تک رہا ہوں، اور دونوں نے میرا اعزاز اکرام فرمایا کہ اسٹیج پر بٹھا دیا، گویا کہ قریب ترین آدمی جو سنتا ہے بات وہ میں نے سنی۔ تقریریں ساری انقلابی ہیں اور آخر میں آ کر پرنالہ گرتا ہے انتخاب پر۔ تو جذبہ ان میں ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے, انقلابی کام کا جذبہ ان میں ہے, لیکن انتخابی میدان کے اندر سرگردہ ہو کر وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. میرے نزدیک جذبہ اور استعداد دونوں کے اعتبار سے ٹاپ پر جماعت اسلامی ہے. میرا جو جماعت اسلامی کے ساتھ یہ دلچسپی کا معاملہ ہے, صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں کبھی جماعت میں تھا, اس وجہ سے بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی انقلاب کے لیے جذبہ اور استعداد جتنی اس جماعت کے اندر جمع ہے اور کسی میں نہیں. اس کی وجہ ہے, میں یہ ساری باتیں جو ہے علا وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, نہ مجھے کسی کو خوش کرنا ہے اور نہ کسی کی ناراضی کا مجھے کوئی اندیشہ ہوتا ہے. جس بات کو حق سمجھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں, اور ڈنکے کی چوٹ کروں گا, موقع نہیں ہوگا تو یہاں نہیں کہیں اور جہاں موقع ملے گا وہ بات کہوں گا. لیکن آج پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ میری اصل وجہ سمجھیے آپ, اصل وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جدید اور قدیم کا امتزاج جتنا اس جماعت میں اور کہیں نہیں ہے. جدید تعلیم یافتہ لوگ, اور انہیں فکر دیا گیا تھا, اس لیے کہ فکری اعتبار سے میرے نزدیک مولانا مودودی مرحوم, علامہ اقبال مرحوم اور ابوالکلام آزاد مرحوم دونوں کے جانشین ہیں, دونوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. وہ فکر جدید اور اسلام پر, اسلام کی اس پر تنقید اور اس کے صحیح اور غلط اجزاء کو پہچاننا, یہ کام تھا جو کہا علامہ اقبال نے. اس میدان میں بھی جانشین مولانا مودودی ہیں, اور قرآن کی طرف دعوت اور جہاد کا ایک علم بلند کیا تھا ابوالکلام آزاد نے, 1912 سے 1920 والا ابوالکلام آزاد, ان کے بھی جانشین مولانا مودودی تھے. اس اعتبار سے ایک جامعیت تھی. تیسری بات ان کی شخصیت کی بڑی اہم ہے, بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے, جمعیت علماء ہند کے اکابر نے ان کی تربیت میں حصہ لیا ہے. بالکل نوجوانی کے دور میں یہ الجمعیت کے ایڈیٹر رہے ہیں. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ, مولانا احمد سعید رحمہ اللہ, یہ جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے دو بڑے قریب کے ساتھی تھے, نہایت معتمد علیہ, ان سے انہیں بڑا قرب رہا ہے, ان سے ان کے بڑے روابط رہے. اس اعتبار سے مولانا مودودی کا ایک مقام ہے, اور ان کو خاص طور پر اسلام کی ایک انقلابی جدوجہد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جہاں تک فکر کا تعلق ہے بڑی جامعیت عطا کی تھی. نتیجتاً انہوں نے دین کا ایک جامع تصور, جو اقبال کے ہاں بھی ہے, لیکن اقبال کے ہاں وہ شاعری کے انداز میں ہے, وہ چیز ایک جذبے کو پیدا کرتی ہے, مربوط فکر نہیں دے سکتی. مولانا مودودی نے اس کو ایک باقاعدہ مضبوط نظام کی حیثیت سے اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیا ہے. فرائض دینی کا تصور کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے نماز روزہ, عبادت تو اصل میں پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کا نام ہے, اس کے ستون ہے یہ نماز روزہ حج اور زکات. پھر یہ کہ امت کا فرض منصبی مجموعی طور پر دین کی شہادت, دین کو پیش کرنا ہے. جب تک امت یہ کام کرتی رہی اللہ کی مدد شامل ہار رہی, جب اس امت نے یہ کام چھوڑ دیا اب عذاب الہی کی گرفت میں ہے, اللہ کو کوئی غرض اس امت سے نہیں ہے. مولانا مودودی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر ہیرے نے اپنی جوہریت ہی گنوا دی تو جوہری کو اب اس سے کیا دلچسپی رہی. جوہری کو دلچسپی ہیرے سے ہوتی ہے اگر وہ ہیرا ہو, اگر اس کی جوہریت ظاہر ہو گئی تو اب جوہری کو کوئی دلچسپی نہیں, وہ اور کانچ کا ٹکڑا برابر ہے. جب اس امت نے وہ کام چھوڑ دیا, شہادت علی الناس, لوگوں پر حق کی گواہی قولن اور عملن, انفرادی طور پر اجتماعی طور پر, تو اللہ کو اب اس سے کوئی اس امت سے دلچسپی نہیں رہی. اور ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ اسی کام کو اب اختیار کریں, انفرادی اجتماعی اور قول اور فعل دونوں کے ذریعے سے دین حق کی حجت قائم کریں دنیا کے سامنے, شہادت علی الناس کا فریضہ. اور سب سے اوپر یہ کہ دین کو قائم کر کے جب تک ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے, اس وقت تک یہ ساری زبانی کلامی تبلیغ بھی بیکار ہے. دنیا تو عمل کو دیکھتی ہے, تو راچے تم ہو کیا, تمہارا نظام بڑا اچھا ہوگا, کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا, تمہیں دیکھتے ہیں ہم تو نظر آتا ہے کہ تم سے زیادہ گھٹیا قوم کوئی نہیں دنیا کے اندر. تو جب تک کہ آپ, جسے کہا تھا قائد اعظم نے کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے, جب تک یہ کام نہیں کریں گے, اور اسی کا نام اقامت دین ہے, اس دین کو قائم کرنا ایک نظام زندگی کی حیثیت سے, یہ تصور انہوں نے دیا. نتیجتاً ایک ٹھیٹھ اسلامی انقلابی تنظیم وجود میں آئی. یہاں یہ نہیں تھا کہ جو مسلمانیں آ جائے, بلکہ یہ کہ اسلام پر عمل کرنے کا فیصلہ کر کے آؤ, اپنے اوپر وجود, اپنے وجود پر دین کو قائم کرو. پھر ایک منظم جماعت، پھر اس انقلابیت کے کچھ مظاہر اب میں آپ کو بتاتا ہوں. قبل از تقسیم ہند، اب اس کے کچھ منفی کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت کے اعتبار سے منفی نتائج، لیکن یہ اس انقلابیت کا لازمی نتیجہ تھے. قومی جد و جہد سے علیحدگی، قومی جد و جہد تو ہے صرف قومی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اور اس میں مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آوالا اصول ہی چل سکتا تھا، اس میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا کہ آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور آپ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، اور روزہ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، لہذا ایک علیحدہ راستہ اس کا بالکل منطقی نتیجہ تھا. پھر یہ کہ تحریک پاکستان سے علیحدگی، نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے قومی مسئلے سے علیحدگی، بلکہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم شروع ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ سب در حقیقت ہمارے اس جرم کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے، جو ہم نے شہادت حق کا طریقہ چھوڑ کر جو جرم ہم نے جس کا ارتکاب کیا ہے. سن 46 کا میں عرض کر چکا ہوں الیکشن، جو پاکستان کے لیے گویا کہ ایک طرح کا ریفرنڈم تھا، اس سے علیحدگی، تحریک پاکستان کی مخالفت، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ایک چند سو افراد پر منفرد مشتمل ایک قافلہ ایسا ضرور وجود میں آ گیا تھا. میں نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر، تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی تجزیہ. اس کے شروع میں نے بتایا کس قدر عظیم تھا یہ گروہ. ان میں وہ لوگ بھی تھے، کچھ لوگوں نے تو چند سال پہلے ہجرت کی تھی افغانستان کی طرف، ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں رہتے ہوئے ہجرتیں کی تھی، حرام کاروبار چھوڑ دیے تھے، انگریزوں کی ملازمتیں چھوڑ دی تھی، کہ انگریز کو ایک تاغوت ہے، تاغوت کو سپورٹ کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی حکومت، اس کی ملازمت کر کے یہ دین اور اسلام اور ایمان کے منافی ہے، یہ کام سب کچھ نظر آنے کی ہے، ایک منظم جماعت. لیکن بدقسمتی یہ ہے آزادی کے بعد انہوں نے دو کام کیے، 100% درست، کاش کے صرف اسی کے اوپر لگے رہتے، اپنا وہی اصلاحی تبلیغی انقلابی، اپنی جماعتی بیس کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جاتے. ایک کام جو انہوں نے کیا وہ صحیح کیا وہ میں بتا دوں، اور وہ یہ کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں اسلامی دستور بننا چاہیے. وہ مطالبے کی زبردست مہم، جو حضرات میری عمر کے ہیں انہیں تو شاید کچھ یاد ہو، جس کے نتیجے میں، اور وہ بھی اس لیے کہ تحریک مسلم لیگ کے اندر وہ لوگ ابھی مخلصین کافی مؤثر تھے جن کے مزاج میں خود اسلام تھا، وہ خواجہ ناظم الدین ہو، خواجہ شہاب الدین ہو، سردار عبد الرب نشتر ہو، یہ لوگ تھے. لیکن دوسری طرف مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی جو موجودگی تھی دستور ساز اسمبلی کے اندر، اس نے فیصلہ کن رول پلے کیا اور قرارداد مقاصد پاس ہوئی. اس عمل کو آگے چلنا چاہیے، اسی مطالبے، اسی عوامی مطالبے کے نتیجے میں دستور میں رفتہ رفتہ مزید کی وضاحت، مزید پابندیاں، اسلام کی طرف مزید پیش قدمی. لیکن اس کے ساتھ دوسرا کام ایسا شروع کر لیا گیا، اسے میں غلطی سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ خود انتخابات کی میدان کے اندر ایک مد مقابل کی حیثیت سے کود پڑے، گویا کہ اب ان کی اپیل محدود ہو گئی، اب وہ ایک فریق بن گئے، اب اسلام ایک کنٹروورشیل ایشو بن گیا، اور وہی جو مسلم لیگ کے مخلصین تھے انہی کو میدان میں آنا پڑا مقابلہ کرنے کے لیے اور راستہ روکنے کے لیے، جن کے ابھی نام میں نے گنوائے ہیں یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اب سب سے آگے بڑھ کر جماعت اسلامی کی مخالفت کی. اس لیے کہ آپ انتخابات کے میدان میں آئے، اب آپ ایک مد مقابل بن گئے ہیں، اب آپ ایک فریق بن گئے ہیں، اور اسلام کا معاملہ بھی ایک متنازع حیثیت اختیار کر گیا. بس یہ ہے بدقسمتی، اللہ تعالیٰ اگر اس وقت پہلے ہی کام پر پورے زور کے ساتھ، اور اپنا مزید کام جو کر رہے تھے پاکستان کے قیام سے پہلے، اسی کی توسیع مزید، اسی کے استحکام میں اگر لگے رہنے کی توفیق دیتا، تو اگرچہ حدیث میں روکا گیا ہے کہ اس انداز کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یہ کہ ہماری عام محاورے کے اندر چارہ نہیں ہے، کہنا پڑتا ہے کہ کاش کہ ایسا ہو گیا ہوتا تو پاکستان میں اب تک اسلامی انقلاب آ چکا ہوتا. اب میں ذرا ایک دو جملے صرف دو منٹ میں بیان کر دوں. یہ جو موقع ہے، سنہرا موقع اس وقت، میں نے ان انتخابات سے پہلے جماعت کے چند اکابر سے مل کر بھی کوشش کی، قاضی حسین احمد صاحب سے بات کی، پروفیسر غفور احمد صاحب سے بات کی، ایک اور صاحب جو وہاں پر بہت عرصے تک رہے ہیں، میں اس وقت نام ذہن سے اتر رہا ہے، ان سے بھی میں نے بات کی، وہ اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں اور بہت پہلے سے ہی وہ جو اسمبلیوں میں رہے ہیں، ان سب سے بات کی کہ خدا کے لیے آپ اس الیکشن ارینا سے باہر نکل آئیے. اتنا بڑا آپ کو گڈ ول حاصل ہوگا عوام کا کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ دینی جماعتوں کا اختلاف ہی در حقیقت الیکشن میں ناکامی کا سبب بنتا ہے. ان کے دل بہت اس سے دکھے ہوئے ہیں. آپ نکل آئیں گے تو ایک رکھنا تو بند ہوگا نا, ووٹوں کی ایک تقسیم تو ختم ہو جائے گی. اور نمبر دو یہ کہ جتنے دوسرے دینی حلقے, آپ کو اختیار نہیں ہے کہ سب کو آپ نکال کے لے آئیں باہر, دوسرے دینی حلقے اگر کام کریں گے تو وہ اب آپ کی طرف رخ کریں گے. آپ کی جو بھی حلقہ اثر ہے آپ کا, آپ کی جو بھی ووٹروں کی تعداد ہے, ان کے لیے آپ کی طرف رجوع کریں گے. بجائے مخالفت کے وہ آپ کے ساتھ دوستیاں آپ شروع کریں گے, آپ کے ساتھ اپنے پچھلے اختلافات کا جو ہے پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ بہرحال آپ اگر میدان میں نہیں ہے تو آپ کا حلقہ اثر تو ہے, یہ تو ہر شخص مانتا ہے. لہذا یہ جو ریورس گیئر لگے گا کہ اس وقت جو دینی اختلافات اور اس میں آپس کی وہ تلخیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ضد اور عناد کی کیفیت, اس کے بجائے ریورس ہو جائے گا پروسیس اور رجوع ہوگا آپ کی طرف. بہرحال وہ انہوں نے قبول نہیں کیا. میں صرف تین جو اوقات میں الیکشن کا حصہ لیا گیا وہ بتانا چاہتا ہوں. 1951 میں پہلے الیکشن میں حصہ لیا, اس میں بھی ایک کارکن تھا. ماڈل ٹاؤن میں میری بھی ڈیوٹی تھی. مولانا اصلاحی صاحب الیکشن میں امیدوار تھے جماعت کی طرف سے. اس کے لیے جماعت نے نہایت اعلی اصولی نظام پیدا کیا, امیدواری کو حرام قرار دیا, پارٹی ٹکٹ کو لعنت قرار دیا. کوئی شخص خود اگر آتا ہے اس کا مطلب ہے امیدوار ہے, امیدواری حرام ہے. پنچایتیں بناؤ, جو اسلام چاہتے ہیں ان کی پنچایتیں بنے. وہ خود کسی کو کہیں, ریکویسٹ کریں کہ آپ ہماری نمائندگی قبول فرمائیں. وہ خود کھڑا نہ ہو امیدوار, اس کو کھڑا کیا جائے اس پنچایتی نظام کے تحت. وہ ایک پیسہ خود خرچ نہ کرے, وہ پنچایتیں اس کے لیے پیسے خرچ کریں. اس لیے کہ وہ تو گویا کہ احسان کر رہا ہے کہ وہ آپ کی اجتماعی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہے. آئیڈیل, اعلی ترین, بہترین, اس سے اونچی کسی بات کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 40 کی امید تھی, ایک بھی نہیں آیا. دھاندلی ہوئی, دھن دھوس دھاندلی. یہ مولانا مودودی نے اس زمانے میں الفاظ جو ہیں بڑی خوبصورت الفاظ ایجاد کیے تھے ایک ہی انداز کے. تو یہ تو اس معاشرے کا حصہ ہے, یہ انٹیگرل پارٹ ہے, یہ اس کا جزو لا ینفک ہے. وہ ایک بھی نہیں آیا. ایک صاحب چونکہ اہل حدیث تھے اور ایک علاقے سے وہ کھڑے ہوئے تھے جہاں بہت سے گاؤں اہل حدیثوں کے تھے, وہ اپنے بنیاد پر آ گئے تھے مولانا محی الدین لکھوی, انہیں جماعت نے اڈاپٹ کیا. تو ایک آدمی اس صوبائی اسمبلی میں پنجاب کی جماعت کیا. اب جو نتیجہ نکلا اس وقت تو یہ کہا گیا ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے تو اپنے اصولوں کو برقرار رکھا, ہم نے ووٹ خریدے نہیں, ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے امیدواری نہیں کی, ہم نے پارٹی ٹکٹ کی لعنت جو ہے اس کو قبول نہیں کیا. لیکن اس کے بعد 19 برس بعد 1977 کا الیکشن ہوا. اب امیدواری بھی جائز, پارٹی ٹکٹ بھی جائز, باقی بھی جو بھی ہے ملک کے اندر معاشرے کے اندر چیزیں, ان میں کم و بیش اپنے حدود کو, جب یہ دو چیزیں جو حرام مطلق تھی وہ حلال ہو گئی تو باقی چیزیں تو پھر مشکوک تھیں. الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات, ان مشتبہات کے اندر بھی جو کچھ ہوا ہوا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سارے اصول ختم کر کے 4+1 5 آدمی مغربی پاکستان سے آئے. 4 ان کے ٹکٹ پر, 5واں اپنے ان کی سپورٹ پر.